السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ پر مبنی نیوز شو کے ساتھ میں ہوں سعدیہ اسد۔ اس وقت پاکستان میں رات کے 11، بھارت میں 11:30 اور یہاں واشنگٹن کی گھڑیوں میں دن کے 2 بجے ہیں۔ حسب معمول آغاز کرتے ہیں آج کی اہم خبروں کی 6 سرخیوں سے۔ پاکستان
سرحدوں کی نگرانی انتہائی چوکس ہے، پاکستانی فوج کے سربراہ کا بیان۔ کابینہ کے خصوصی اجلاس میں بھی بھارت سے کشیدگی پر غور۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی عروج پر پاکستان تحریک انصاف کی رائے ونڈ کے قریب احتجاجی ریلی میں جوش و خروش بھی عروج پر۔ لاہور سے میں ہوں افضل رحمان، تفصیل تھوڑی دیر بعد۔ پاکستان میں احمدیہ جماعت کی 2 نجی ٹی وی چینلز کے خلاف نفرت انگیز مواد نشر کرنے کی شکایت مسترد۔ شکایات سننے والی کمیٹی کے چیئرمین کا پریس ریلیز میں درج فیصلے کے بارے میں اظہار لا علمی۔ لاہور سے میں ہوں افضل رحمان، تفصیل تھوڑی دیر بعد۔
جنوبی ایشیا،
بھارتی کشمیر کے سرحدی علاقوں سے ہزاروں کنبے محفوظ مقامات پر منتقل کر دیے گئے۔ سری نگر کے کئی علاقوں میں کرفیو۔ بھارتی فائرنگ میں مارے گئے پاکستانی فوجیوں کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی گئی۔ میں ہوں یوسف جمیل، سری نگر سے تفصیلات ذرا دیر بعد۔
اور عالمی خبروں میں، صدر براک اوباما نے شام کے شہر حلب کے مشرقی حصے میں شہریوں پر روسی اور شامی حکومت کے فضائی حملوں کی شدید مذمت کی ہے۔ خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ پاکستانی فوج کے سربراہ نے کہا ہے کہ لائن آف کنٹرول، ورکنگ باؤنڈری اور پوری بین الاقوامی سرحد پر انتہائی چوکسی کی صورتحال ہے۔ فوجیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے دشمن نے کوئی غلط مہم جوئی کی تو اس کو پاکستان سے انتہائی سخت جواب کا سامنا ہوگا۔ اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ۔
پاکستانی فوج کے سربراہ نے کہا ہے کہ کشمیر میں لائن آف کنٹرول کے علاوہ بھارت کے ساتھ ورکنگ باؤنڈری اور بین الاقوامی سرحد کی کڑی نگرانی کی جا رہی ہے۔ جنرل راحیل شریف نے جمعے کو لاہور کے قریب فوجیوں سے خطاب میں کہا کہ کسی بھی ممکنہ جارحیت کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ پاکستانی فوج کے سربراہ کی طرف سے یہ بیان ایسے وقت سامنے آیا جب بھارت اور پاکستان کے درمیان کشیدگی میں خاصا اضافہ ہوا ہے۔ ایک روز قبل یعنی جمعرات کو بھارت کے ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز کی طرف سے یہ بیان سامنے آیا تھا کہ بھارتی فورسز نے کشمیر میں لائن آف کنٹرول کے قریب عسکریت پسندوں کے اہداف کے خلاف سرجیکل سٹرائکس کی ہیں۔ تاہم پاکستان کی طرف سے اس کی تردید کرتے ہوئے کہا گیا کہ اس کے زیر انتظام کشمیر میں ایسی کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ البتہ لائن آف کنٹرول پر بھارتی فورسز کی مبینہ بلا اشتعال فائرنگ میں پاکستانی فوج کے 2 اہلکار مارے گئے۔ ادھر وزیراعظم نواز شریف کی زیر صدارت کابینہ کے ایک ہنگامی اجلاس میں بھی حالیہ کشیدہ صورتحال پر غور کیا گیا۔ ایک سرکاری بیان میں کہا گیا کہ پاکستان امن کا خواہ ہے لیکن اس خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے۔ کابینہ کے اجلاس کے موقع پر پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف نے سرکاری میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ جوہری طاقت کے حامل 2 ملکوں کے درمیان اگر تصادم ہوا تو اس کا فائدہ کسی کو نہیں ہوگا۔
2 ایٹمی قوت کا جب تصادم ہوگا تو تباہی کے علاوہ کیا نہیں۔ اگلے ہفتے جو ہے پارلیمنٹ کا بھی مشترکہ اجلاس ہے، سیکورٹی کونسل کا بھی اجلاس ہے، لیکن ہم پھر اس بات ریٹ کرتے ہیں، اس کا اعادہ کرتے ہیں کہ ہم ایسکلیشن نہیں چاہتے، لیکن اگر ہمارے پہ فائر کیا گیا تو اس کا مناسب جواب ضرور دیا جائے گا۔
وزیراعظم نواز شریف نے آئندہ ہفتے قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کے علاوہ انسداد دہشت گردی سے متعلق، قومی لائے عمل پر عمل درآمد سے متعلق معاملات پر غور کے لیے ایک اجلاس بھی بلایا ہے جس میں تمام وزراء اعلیٰ کو شرکت کی دعوت دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ آئندہ ہفتے پارلیمان کا مشترکہ اجلاس بھی بلایا گیا ہے جس میں خاص طور پر بھارت سے کشیدگی کے تناظر میں بحث کی جائے گی۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
اقوام متحدہ میں پاکستان کی سفیر ملیہ لودھی نے وائس آف امریکہ کی مارگریٹ بشیر کو ایک انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ انہوں نے پاک بھارت کشیدگی کے تناظر میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون سے ملاقات کی ہے۔ ان کا کہنا تھا،
آج میں نے یو این سیکرٹری جنرل بان کی مون سے ملاقات کی اور اس ملاقات میں میں نے یہی ان کو کہا کہ اس وقت جو صورتحال ہے ہمارے خطے میں وہ بہت خطرناک ہے، بلکہ جو ہندوستان کی طرف سے ایکشنز ہوئے ہیں اور جو ان کی ڈیکلریشنز ہیں اس سے خطے اور انٹرنیشنل پیس اینڈ سیکیورٹی کو بہت بڑا خطرہ ہے، اور یو این چارٹر کے تحت یو این سیکرٹری جنرل کا ایک رول ہے، ان کو یہ رول بولڈلی پلے کرنا چاہیے، اور وہ رول یہ ہے کہ وہ ہندوستان کو کہے کہ وہ ریسٹرینٹ کریں اور وہ اپنے پرووکیٹیو ایکشنز جو ہیں ان کا خاتمہ کرے۔ اس لیے کہ پاکستان تیار ہے. اگر ہندوستان کنٹینیو کرتا ہے اس قسم کے پروکیشنز اور اگریسو ایکشنز تو پاکستان بھی تیار ہے اس کو رسپونڈ کرنے کے لیے. پاکستان نے اب تک میکسیمم ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا ہے اور پاکستان ریسٹرینٹ ہی کرے گا, لیکن اگر ہندوستان اسی طرح کے اگریسو ایکشنز پہ تلا ہے تو پاکستان کا بھی رسپونس سامنے آئے گا. میں نے سیکرٹری جنرل کو یہ بھی کہا کہ جو ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہے ہیں اس وقت آکیوپائڈ کشمیر میں اس کا خاتمہ ہونا چاہیے, اور ہندوستان کے جو اگریسو اس وقت ایکشنز ہیں اور ریٹرک ہے اس کا تو مقصد یہ ہے کہ وہاں سے توجہ ہٹائی جائے, جو آکیوپائڈ کشمیر میں اس کے جنگی جرائم ہیں ان سے توجہ ہٹائی جائے. تو میں نے سیکرٹری جنرل سے یہی کہا کہ آپ کو ایک رول پلے کرنا چاہیے. تو سیکرٹری جنرل نے پہلے تو یہ کہا کہ ان کو بہت افسوس ہے اور انہوں نے کنڈولنسز آفر کیے ان دو جوانوں کی شہادت پہ جو پاکستان کے افواج کے تھے, اور انہوں نے کہا کہ جی حکومت پاکستان کو میری طرف سے کنڈولنسز دیں اور ان کی فیملیز کو بھی میری طرف سے کنڈولنسز دیں. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو یو این کی ملٹری آبزرور مشن ہے لائن آف کنٹرول جس کا کام ہے مینڈیٹ ہے کہ وہ مانیٹر کرے, تو انہوں نے کہا کہ یہ کام نہیں کرنے دیتا اس کو ہندوستان. پاکستان نے ہمیشہ ویلکم کیا انمو گپ کو, اس کا نام انمو گپ ہے, لیکن ہندوستان نے کبھی انمو گپ کو کام کرنے سے انہوں نے کبھی کام کرنا ہی نہیں دیا انمو گپ کو. تو سیکرٹری جنرل نے یہ بھی کہا کہ ہی از سوری کہ یہ صورتحال اس طرح سے ڈیولپ ہو رہی ہے اور انمو گپ کو کام نہیں کرنے دیا, اس لیے کہ میں نے ان سے یہ بھی مطالبہ کیا پاکستان کی طرف سے کہ انمو گپ کا تو کام ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹلی ویریفائی کرے فیکٹس آن دا گراؤنڈ اور پھر رپورٹ کرے سیکورٹی کاؤنسل کو. تو ہماری یہی توقع ہے کہ اس وقت بھی انمو گپ کو کہا جائے کہ وہ ان علاقوں میں جائیں جہاں پر یہ ہندوستان کی فائرنگ اور شیلنگ ہوئی ہے, تاکہ وہ جو فیکٹس ہیں ان کو ایسرٹین کر کے وہ رپورٹ کریں سیکورٹی کاؤنسل. یو این سیکرٹری جنرل نے اپنے گڈ آفیسز پھر سے آفر کیے. انہوں نے یہی کہا کہ میں تو تیار ہوں, ہمیشہ پہلے بھی تھا اب بھی ہوں, کہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان ایک ثالثی ایک میڈیٹری رول پلے کر سکتا ہوں, لیکن ہندوستان نے ہمیشہ انکار کیا ہے, پاکستان نے ہمیشہ ویلکم کیا ہے. تو ظاہر ہے ان کے لیے پھر آگے بڑھنا مشکل ہے, لیکن وہ ضرور اپنے طور پہ جو بھی کچھ کر سکتے ہیں اس خطرناک سچویشن کو ڈیفیوز کرنے کے لیے انہوں نے مجھے اشورنس دی کہ وہ کریں گے.
ادھر اقوام متحدہ میں بھارت کے مستقل نمائندے سفیر سید اکبر الدین کی جانب سے بیان میں بتایا گیا ہے کہ ان کے لیے جن کے بے گناہ شہری دہشت گردی کا شکار ہوں سزا کے خوف سے لا تعلق کوئی متبادل نہیں ہے. ہمارا جواب ایک نفاذ اللہ انسداد دہشت گردی کا حملہ تھا, اہداف اور جغرافیائی لحاظ سے یہ مرکوز تھا, ہمارا نصب العین حاصل ہو چکا اور وہ کوششیں اب ختم ہو گئیں, اور یہ دہشت گردوں کی جانب سے واضح اور ناگزیر خطرے کے مطابق جواب دینے کی ہماری خواہش کا عکاس تھا. سرحدوں پر کشیدہ صورتحال کے پیش نظر بھارتی کشمیر میں ہزاروں لوگ محفوظ مقامات پر منتقل ہو رہے ہیں. سری نگر سے یوسف جمیل کی رپورٹ.
پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی میں اضافے اور بدھ کی رات کنٹرول لائن کے پاکستانی علاقے سے بھارت کی طرف سے کی گئی اسٹرائکس کے رد عمل میں پاکستان کی طرف سے ممکنہ جوابی کاروائی کے خدشے کے پیش نظر سرحدی علاقوں میں رہنے والے ہزاروں کنبے عارضی طور پر محفوظ مقامات کو منتقل ہو رہے ہیں. جمعے کو بھارتی عہدیداروں نے بتایا کہ گزشتہ دو دن کے دوران 26,000 سے زائد لوگ کٹھوا, سانبا, جموں اور راجوری اضلاع کے سرحدی علاقوں سے نقل مکانی کر چکے ہیں. ان میں سے بیشتر ان اسکولی عمارتوں, کمیونٹی ہالز اور مذہبی مقامات پر عارضی طور پر رہنے لگے ہیں جو بین الاقوامی سرحد, جو پاکستان میں ورکنگ باؤنڈری کہلاتی ہے, اور کنٹرول لائن سے تقریباً 20 کلومیٹر دور واقع ہیں اور جنہیں حکومت نے محفوظ مقامات قرار دے دیا ہے. تاہم مقامی لوگوں نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ عارضی طور پر نقل مکانی کرنے والے شہریوں کی تعداد اس سے کہیں کم ہے, کیونکہ کئی کنبوں نے اپنے گھر بار چھوڑنے سے انکار کیا ہے. کئی ایک نے بتایا کہ وہ اپنے گھر یوں ہی تنے تنہا نہیں چھوڑنا چاہتے, وہ بھی ایسے موقع پر جب فصلیں کاٹنے کا موسم ہے. اکثر کی یہ رائے تھی کہ انہیں جن عمارتوں اور مقامات کو عارضی رہائش گاہ کے طور پر استعمال کرنے کے لیے کہا گیا ہے وہاں زندگی کی بنیادی سہولیات, بالخصوص پینے کا پانی فراہم نہیں ہے. کئی کنبے جو جمعرات کو عارضی طور پر محفوظ مقامات کو منتقل ہو گئے تھے جمعے کو واپس لوٹے, کیونکہ ان کے بقول علاقے میں فائرنگ کا کوئی بڑا اور قابل ذکر واقعہ پیش نہیں آیا ہے. کچھ کنبے سرکاری طور پر فراہم کی جا رہی عارضی رہائش گاہوں کو منتقل ہونے کی بجائے اپنے رشتے داروں کے ہاں چلے گئے ہیں۔ بھارتی کشمیر کے وزیر صنعت و تجارت چندر پرکاش گنگا نے جمعے کو سرحدی علاقوں کا دورہ کیا اور لوگوں کو یقین دلایا کہ انہیں عارضی طور پر محفوظ مقامات کو منتقل کرنے کا فیصلہ ان کی جانوں کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے کیا گیا اور یہ کہ انہیں ہر قسم کی سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ ضلع کٹھوعہ کے ایک اعلیٰ سرکاری افسر نے بتایا کہ انٹرنیشنل بارڈر یا ورکنگ باؤنڈری کے پاکستانی علاقے سے بھی شہریوں کو محفوظ مقامات کی طرف لے جایا گیا ہے۔ دریاسنا جمعے کو سرینگر کے کئی علاقوں میں کرفیو نافذ رہا جبکہ حفاظ دستوں نے شہر کے مرکزی مقام لال چوک کی ناکہ بندی کر دی۔ اس صوبہ رائے کا مطالبہ کرنے والی کشمیری جماعتوں کے اتحاد نے لوگوں سے کہا تھا کہ وہ لال چوک کا رخ کر کے دھرنے پر بیٹھ جائیں۔ وادی کشمیر کی بڑی بڑی مساجد میں جن میں سرینگر کی تاریخی جامع مسجد بھی شامل ہے نماز جمعہ ادا کرنے کی اجازت نہیں دی گئی، تاہم محلہ مساجد میں لوگوں نے نماز پڑھی جس کے فوراً بعد بعض مقامات پر مظاہرین اور حفاظ دستوں کے درمیان جھڑپیں شروع ہو گئیں جن میں متعدد افراد زخمی ہو گئے، جبکہ لوگوں نے گزشتہ دنوں بھارتی فائرنگ میں مارے گئے دو پاکستانی فوجیوں کی غائبانہ نماز جنازہ بھی ادا کی۔ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
اور ایک ایسے وقت میں جب سرحد پر بھارت کے ساتھ کشیدگی میں تیزی آتی جا رہی ہے، پاکستان تحریک انصاف رائے ون مارچ کر رہی ہے۔ لاہور میں اس مارچ کے حوالے سے کیا تازہ ترین صورتحال ہے، یہ جانتے ہیں ہمارے نمائندے افضل رحمان سے جو اس وقت ٹیلی فون پر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم افضل رحمان صاحب۔
وعلیکم السلام۔
جی افضل رحمان صاحب، آپ ہمیں تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کیجیے۔
جی تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ جو رائے ونڈ مارچ کا جلسہ ہے اس میں اس وقت عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنی تقریر کر رہے ہیں اور وہ کوئی ایک گھنٹے سے تقریر کر رہے ہیں۔ شروع میں کوئی 35 منٹ تک انہوں نے جو وزیر اعظم ان کے اس جو ٹارگیٹ ہیں، ہدف ہیں ان کے اس کے ایکٹیویٹی کا، وہ ان کی اپنی طرف سے جو کرپشن کی داستان ہے وہ بیان کرتے رہے۔ اس کے لیے انہوں نے سلائڈز بھی دکھائی، پاناما پیپرز میں ان کے نام کے حوالے سے آڈینس سے ثابت کیا کہ وہ کرپٹ ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے اپنا جو رخ ہے وہ بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی کی طرف کیا، کیونکہ ان کا اعلان تھا کہ وہ ان کو بھی ایک پیغام دیں گے اور وزیر اعظم نواز شریف کو بھی دیں گے۔ نریندر مودی صاحب کے لیے ان کا پیغام تھا کہ وہ یہ جان لیں کہ سارے پاکستانی جو ہیں وہ متحد ہیں، یہی بات انہوں نے کی، لیکن الفاظ جو ہے وہ بہت لچے دار تھے کیونکہ وہ ایک سیاسی تقریر کر رہے ہیں۔ اس وقت بھی وہ خطاب کر رہے ہیں اور ابھی تک انہوں نے اپنا وہ جو آخر میں ایک اعلان کرنا ہے اس تک نہیں پہنچے ہیں۔ اور رائے ونڈ میں یہ وزیر اعظم پاکستان میاں نواز شریف کی جاتی عمرہ کی جو رہائش گاہ ہے اس سے چند کلومیٹر دور ایک جگہ ہے اڈا پلاٹ، اس میں ایک وسیع میدان میں یہ جلسہ تحریک انصاف کا ہو رہا ہے۔ کارکن جو ہیں وہ ان کا دعویٰ ہے کہ پورے ملک سے یہاں پہنچے ہیں، لیکن تعداد کافی زیادہ ہے اور مقامی طور پر لاہور کے مختلف علاقوں سے بھی اچھے خاصے لوگ یہاں پر آئے ہوئے ہیں۔ تمام دن ہم نے دیکھا یہاں میلے کا سرسما رہا اور شام تک بھی کافی بڑی تعداد جمع ہو گئی تھی جو اس وقت تک بھی موجود ہے۔ خواتین کی بھی کافی تعداد ہے اور ان کا انہوں نے خاص طور پر عمران خان نے شکریہ بھی ادا کیا کیونکہ خواتین کو اس گرمی میں اتنی تعداد میں وہاں آنا، ان کو انہوں نے اس کی اس لحاظ سے بہت تعریف کی۔ اس وقت وہ لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ ابھی انہوں نے وہ اعلان جو کرنا ہے وہ نہیں کیا۔ پاکستان اور بھارت کے مابین جو جاری کشیدگی ہے اور حکمران جماعت مسلم لیگ نون یہ کہتی ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے ان کو یہ جلسہ نہیں کرنا چاہیے تھا اس موقع پر، کیونکہ جو حالات ہیں سب جانتے ہیں کہ دونوں ملکوں کے بہت کشیدہ ہیں، حکومت بھی، مسلح افواج بھی اور عوام سب کو بھارت کے ساتھ کشیدگی پر تشویش ہے، اور پی ٹی آئی جو ہے وہ سیاسی احتجاج کرنے پر مصر رہی ہے، اور حکومت کا یہ کہنا ہے کہ یہ بات ان کی سمجھ سے بالاتر ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات تو یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ پی ٹی آئی کے چیئرمین آخر دہشت گردی خلاف دھرنا کیوں نہیں دیتے۔ حکومت پنجاب کے ترجمان ذہیم قادری نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے، وہاں احتساب کی جو حالت ہے وہ ان کے بقول سب کو معلوم ہے۔ پھر ان کا کہنا تھا کہ ایسے ریکارڈ کے ساتھ اس احتساب مارچ کی بات کیسے کی جا سکتی ہے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما سینیٹر مشاہد اللہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا یہ محض ایک کھیل تماشا ہے. یہ اس قسم کی ابھی تک ریئیکشن ملا ہے, لیکن توقع یہ ہے کہ جس وقت عمران خان اپنی تقریر ختم کر لیں گے تو مسلم لیگ نون کے رہنما جو ہیں وہ اس پر اپنا رد عمل دیں گے. اس وقت تک صورتحال یہ ہے کہ وہ خطاب کر رہے ہیں اور ابھی تک ان کا جو حتمی اعلان وزیر اعظم کے لیے اور اپنی جماعت کے لیے انہوں نے کرنا ہے وہ ابھی نہیں ہوا ہے.
بہت شکریہ افضل رحمان صاحب. پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی یا پیمرا کے ایک اعلامیے کے مطابق دو پرائیویٹ ٹی وی چینل نیو ٹی وی اور چینل 92 کے خلاف جماعت احمدیہ پاکستان کی یہ شکایت خارج کر دی ہے کہ یہ چینلز احمدیہ کمیونٹی کے خلاف تشدد پر اکسا رہے تھے. یہ درخواست پیمرا کی پنجاب کمیٹی نے جو شکایتوں کی سماعت کرتی ہے خارج کی ہے اور کہا ہے کہ پاکستان کے آئین کے مطابق ان درخواستوں پر غور نہیں ہو سکتا. لاہور سے افضل رحمان کی رپورٹ.
پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی پیمرا کی جانب سے جاری ہونے والی ایک پریس ریلیز کے مطابق جماعت احمدیہ پاکستان کی دو نجی ٹی وی چینلز کے بارے میں لوگوں کو احمدیہ جماعت کے ارکان کے خلاف تشدد پر اکسانے کی شکایت کو پیمرا کی پنجاب کے لیے قائم شکایات کمیٹی نے یہ کہتے ہوئے مسترد کر دیا ہے کہ یہ شکایتیں قابل سماعت نہیں ہیں. پیمرا کی پنجاب کے لیے قائم شکایات کمیٹی کے چیئرمین ڈاکٹر مہدی حسن نے وائس آف امریکہ کے ساتھ خصوصی گفتگو میں شکایتیں ناقابل سماعت ہونے کے فیصلے سے لا علمی کا اظہار کیا. ڈاکٹر مہدی حسن کا کہنا تھا,
میں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ آئین فالو کرنا ضروری ہے. آئین میں احمدی حضرات کو نان مسلم قرار دے دیا گیا ہے, اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. دوسری بات یہ ہے کہ آئین نے ہی تمام ریلیجس مائنورٹیز کو حفاظت کا اور ایکول رائٹس کا یقین دلایا ہوا ہے, ہم اس کو فالو کرنے کے پابند ہیں. میرا فیصلہ تو یہ تھا, اور اگر کوئی اور پریس ریلیز میں آیا ہے تو وہ پھر جنہوں نے پریس ریلیز لکھی ہے وہ اس 100-125 لوگوں کے نعرے بازی سے متاثر ہو گئے.
کانفرنس ہال میں جہاں شکایات کمیٹی کا اجلاس ہو رہا تھا وہاں پیمرا کی پریس ریلیز کے مطابق ایک نجی ٹی وی کے اینکر جن کے خلاف شکایت کی گئی تھی 100 سے زیادہ وکلاء اور دیگر احباب کے ہمراہ داخل ہوئے اور انہوں نے وہاں نعرے بازی شروع کر دی. ڈاکٹر مہدی حسن نے اس واقعے کی تصدیق کی اور کہا,
میں نے ان سے درخواست کی کہ دیکھیے ابھی ہم نے یہ فیصلہ نہیں کیا کہ یہ ان کی کمپلینٹ جو ہے کہ ان کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے یہ مینٹینیبل ہے یا نہیں ہے, مگر جو حالات آپ نے پیدا کیے ہیں کانفرنس ہال میں اس میں آبجیکٹیولی فیصلہ نہیں ہو سکتا. بٹ دے کنٹینیو دیئر, انہوں نے جاری رکھی اپنی نعرے بازی اور یہ بھی کہا وہاں کہ ہم یہ ہمارا یہ فیصلہ ہے کہ آپ آتھورائز نہیں ہیں یہ فیصلہ کرنے کے کیونکہ ہمیں آپ کے ایمان پہ شبہ ہے.
دوسری طرف احمدیہ جماعت کے ترجمان سلیم الدین نے وائس آف امریکہ کے ساتھ گفتگو میں بتایا کہ وہ سماعت میں گئے تھے مگر ان کو سنا نہیں گیا.
ہمیں کل پیمرا نے سمن کر کے بلایا تھا, وہ ہماری درخواست پہ جو ہم نے دو ٹی وی چینلز 92 اور نیو ٹی وی کے پروگرامز کے خلاف دی تھی. تو پیمرا نے ہمیں لاہور میں بلایا تھا جس کا ریجنل آفس ہے, 2 بجے کا ٹائم تھا, ہم وہاں پہنچ گئے تھے, ٹائم پہ پہنچ گئے تھے, لیکن وہاں جو صورتحال دیکھی وہ یہ کہ بہت بڑی تعداد میں علماء حضرات اور وکیل اور دوسرے لوگ وہاں پہ جمع تھے. انہوں نے کونسل آف کمپلینٹ کے کوئی ہیئرنگ کا ماحول ہی بننے نہیں دیا اور ہمیں تقریباً 2 گھنٹے وہاں بٹھائے رکھا, اور اس کے بعد پولیس کال کی گئی, پولیس نے اسکارٹ کر کے باہر وہاں سے نکالا اور ہیئرنگ کل ہوئی نہیں, ہماری بات تو سنی نہیں گئی تھا.
سلیم الدین کا کہنا تھا کہ شکایات کمیٹی نے یہ فیصلہ بظاہر دباؤ میں آ کر کیا ہے. احمدیہ جماعت سے تعلق رکھنے والے افراد کو 70 کی دہائی میں پاکستان کی پارلیمنٹ نے غیر مسلم قرار دے دیا تھا, تاہم اس جماعت کے ارکان کو مسلسل یہ شکایت رہی ہے کہ ان کو محض مذہب کی بنیاد پر تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے. افضل رحمان, وائس آف امریکہ, لاہور.
اب اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ افغانستان میں بدھ کے روز ایک امریکی ڈرون حملے میں کم از کم 15 شہری ہلاک ہوئے ہیں جبکہ 13 دیگر زخمی ہوئے۔ افغانستان میں اقوام متحدہ کے آنتی مشن یو این اے ایم اے نے واقعے کی آزادانہ تحقیقات کے لیے کہا ہے۔ اب جبکہ ایشیا اور پیسیفک کے علاقے میں کشیدگیوں میں اضافہ ہو چکا ہے، امریکی وزیر دفاع ایش کارٹر جنوب مشرقی ایشیا کے ملکوں کی تنظیم ایسوسی ایشن آف ساؤتھ ایشین نیشنز یا آسیان کے ملکوں کے اپنے 10 ہم منصبوں سے ملنے کے لیے ہوائی پہنچ گئے ہیں۔ وائس آف امریکہ کی کارلا باب کی رپورٹ۔ ہوائی میں اجلاس کے موقع پر آسیان کے وزراء دفاع کے پاس ایجنڈے پر بہت کچھ ہے۔ چین اس سال کے شروع میں بین الاقوامی ٹریبیونل کے اس فیصلے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جس میں کہا گیا تھا کہ جنوبی چین کے دعوے قانونی نہیں ہیں، بدستور جنوبی چین کے سمندر کے بیشتر حصے پر کنٹرول کا دعوے دار ہے۔ ہر سال اس سمندر کے بین الاقوامی پانیوں سے لگ بھگ $5 کھرب کا تجارتی سامان گزرتا ہے، اور امریکی وزیر دفاع ایش کارٹر کہتے ہیں کہ امریکہ علاقے کے ان پانیوں کو محفوظ بنانے کا سلسلہ جاری رکھے گا، خواہ چین اس فیصلے کی تعمیل کرے یا نہ کرے۔
And we will, as we have demonstrated and as we will continue to demonstrate, fly...
اور ہم ایسا کریں گے جیسا کہ ہم مظاہرہ کر چکے ہیں اور جیسا کہ ہم مظاہرہ کرتے رہیں گے کہ جہاں کہیں بھی بین الاقوامی قانون اجازت دیتا ہے ہم پرواز کرتے رہیں گے، بحری سفر کرتے رہیں گے اور فعال رہیں گے۔ یہ الفاظ تھے امریکی وزیر دفاع ایش کارٹر کے۔ ایک اور بڑھتا ہوا خطرہ شمالی کوریا کی جانب سے انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائلوں ICBMs کی تنصیب کی مسلسل کوششیں ہیں۔ CSIS کے گروگری پالنگ کہتے ہیں
ICBMs have flown over not just Japan, but the Philippines has been on alert at various times. This is seen as something that can destabilize.
In ICBMs میں سے کچھ نہ صرف جاپان کی فضا سے گزرے ہیں بلکہ فلپائن بھی متعدد بار انتہائی چوکس رہا ہے۔ اسے ایک ایسا معاملہ سمجھا گیا ہے جو صرف کوریا کے پڑوسیوں ہی کو نہیں بلکہ پورے خطے پر خوفناک اثرات مرتب کر کے غیر مستحکم کر سکتا ہے۔ شمالی کوریا اور جنوبی چین کے سمندر سے متعلق پرانے خطرے کے علاوہ دنیا بھر میں ایک اور خطرہ سر اٹھا رہا ہے۔ ایک بار پھر گروگری پالنگ کے الفاظ۔
سیکیورٹی
کے غیر روایتی خطرات اور دہشت گردی دن بدن اہمیت اختیار کر رہے ہیں، خاص طور پر جنوب مشرقی ایشیا میں۔ دفاع سے متعلق سینئر عہدیداروں نے کہا ہے کہ جنوبی ایشیا کے 100 انتہا پسند عراق اور شام سے پہلے ہی خطے میں واپس آ چکے ہیں اور وقت گزرنے کے ساتھ مزید سینکڑوں کی واپسی متوقع ہے۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ جنوبی کوریا تھارڈ میزائل کو ایک دیہاتی علاقے سیانگ جو کے فوجی اڈے پر نصب کر رہا ہے۔ تفصیل خالد حمید کی زبانی۔
جنوبی کوریا نے امریکہ کے جدید ترین میزائل شکن نظام کی تنصیب کے لیے ایک گولف کورس کا انتخاب کر لیا ہے۔ وزارت دفاع نے جمعے کے روز ارادہ ظاہر کیا کہ وہ بلند ترین علاقے کے میزائل شکن نظام تھاٹ کو اس تفریحی علاقے میں نصب کرے گا۔ اس سال کے شروع میں امریکہ اور جنوبی کوریا نے اتفاق کیا تھا کہ وہ تھاٹ میزائل بیٹری کو دیہاتی علاقے سیانگ جو کے فوجی اڈے پر نصب کرے گا جو دارالحکومت سول کے جنوب مشرق میں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ اقدام شمالی کوریا کے بار بار کے میزائل اور جوہری تجربات کے جواب میں کیا جا رہا ہے، لیکن مقامی شہریوں نے اعتراض کیا تھا کہ اس نظام کی تنصیب سے صحت اور ماحول کو خطرہ لاحق ہوگا اور یہ علاقہ شمالی کوریا کے حملوں کا نشانہ بنے گا۔ چین کی وزارت خارجہ نے جمعے کے روز اس تنصیب کے خلاف اپنی بھرپور تنقید کو دہرایا اور کہا کہ یہ علاقے کے فوجی توازن کو تباہ کر دے گا۔ شمالی کوریا نے تھاٹ کی تنصیب کے جواب میں حملوں کی دھمکی دی ہے۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان گینگ شونگ نے کہا چینی وزارت خارجہ کے ترجمان کہہ رہے ہیں کہ چین پوری شدت سے اس کی مخالفت کرتا ہے اور وہ اپنے قومی سیکیورٹی مفادات اور علاقائی فوجی اہمیت کے توازن کے تحفظ کے لیے تمام ضروری اقدامات کرے گا۔ ہم امریکہ اور جنوبی کوریا پر بھرپور زور دیتے ہیں کہ وہ جزیرہ نما کے امن اور استحکام کے لیے مزید اقدامات کرے اور چین سمیت علاقے کے دوسرے ملکوں کے مناسب سیکیورٹی مفادات کا احترام کرے اور فوری طور پر اس میزائل شکن نظام کی تنصیب کے عمل کو روک دے۔
امریکہ کی صدر براک اوباما نے شام کے شہر حلب کے مشرقی حصے میں شہریوں پر روسی اور شامی حکومت کے فضائی حملوں کی شدید مذمت کی ہے۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق مسٹر اوباما نے جمعرات کو جرمنی کی چانسلر اینگلا مرکل کو فون کیا جس میں دونوں رہنماؤں نے اتفاق کیا کہ روس اور اسد کی حکومتوں پر لڑائی کو روکنے اور انسانی ہمدردی کی بنیاد کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے خاص طور پر ذمہ دار ہیں۔ ایک ماہ قبل جنوب مشرقی ترکی میں شادی کی ایک تقریب جس میں زیادہ تر شریک کرد تھے، ایک خودکش بم حملہ ہوا جس میں درجنوں افراد ہلاک ہوئے۔ تب سے حکومت نے داعش کے شدت پسندوں کے خلاف اپنی فوجی کارروائی کو تیز کر دیا ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔ بلبل ہند کی 27ویں سالگرہ، تفصیلات فکر و فن میں۔ لتا منگیشکر ان خوش نصیب گلوکاروں میں سے ہیں جن کی تعریف کے لیے لوگ الفاظ تلاش کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی آواز ایک ایسا جادو ہے جو گزشتہ کئی عشروں سے مسلسل کانوں میں رس گھولتا آیا ہے۔ ان کی آواز کا ترنم، رچاؤ اور سریلا پن سننے والوں پر سحر طاری کر دیتا ہے۔
خاموشیاں گنگنانے لگی، تنہائیاں مسکرانے لگی، سرگوشی پر ہوا چپکے سے مجھے کہا، دل کا حال بتا، دل بھر سے نہ چھپا۔
بھارت میں موسیقی کی دنیا کا کون سا ایسا اعزاز ہے جو لتا منگیشکر کے حصے میں نہیں آیا؟ سن 2000 میں لتا جی کو وائس آف ملینیم قرار دیا گیا اور سن 2001 میں انہیں اعلیٰ ترین سول اعزاز بھارت رتن دیا گیا۔ مقبول اور معروف گیتوں کی فہرست نہایت طویل ہے۔ گائیکی کے نصف صدی سے زائد کے عرصے میں آج بھی ان کی آواز کھنک لیے ہوئے ہے۔ بھارتی فلم انڈسٹری میں مدھوبالا سے مادھوری اور پھر کاجول سے پریٹی زنٹا تک ہر بڑی اور مقبول ہیروئن پر اس خوبصورت آواز میں گیت پکچرائز ہو چکے ہیں۔ ایک بھارتی اخبار دا انڈین ایکسپریس کے مطابق لتا منگیشکر اور فلم میکر یش چوپڑا کے درمیان موسیقی کا بڑا ہی خوبصورت رشتہ قائم رہا۔ یش راج فلمز کی کوئی ایسی فلم نہیں ہوتی تھی جو لتا جی کی آواز کے بغیر ہوتی ہو۔ اخبار کے مطابق لتا منگیشکر پرانے گیتوں کی مکسنگ اور ری ریکارڈنگ کے خلاف ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ اس سے گیت کی اصل روح قائم نہیں رہ پاتی۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ جہاں چلے گا میرا سایہ، ساتھ ہوگا تو جہاں، جہاں چلے گا میرا سایہ، ساتھ ہوگا میرا سایہ، میرا سایہ، میرا سایہ، میرا سایہ۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ میں ہوں سعدیہ اسد. اس وقت پاکستان میں رات کے 11:30 اور واشنگٹن میں دن کے 2:30 ہیں. پاکستان اور افغانستان حکام 4 ماہ کے بعد اہم سرحدی گزرگاہ انگورا اڈہ کھولنے پر رضامند ہو گئے ہیں. جنوبی وزیرستان کے پولیٹیکل ایجنٹ ظفر الاسلام خٹک نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ دونوں فریق انگور اڈہ کھولنے پر رضامند ہو گئے ہیں. تفصیلات کے ساتھ پشاور سے شمیم شاہد.
پاکستان کے قبائلی علاقے جنوبی وزیرستان میں افغان سرحد پر واقع انگور اڈہ گیٹ لگ بھگ 4 ماہ تک بند رہنے کے بعد جمعرات کی شام دوبارہ کھول دیا گیا. واضح رہے کہ رواں سال مئی میں پاکستانی فوج نے قبائلی علاقے جنوبی وزیرستان میں انگور اڈہ کے مقام پر قائم ایک چیک پوسٹ یا سرحدی کراسنگ پوائنٹ افغان حکومت کے حوالے کر دیا. اس چیک پوسٹ کا کنٹرول سنبھالنے کے کچھ ہی روز بعد پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات میں کشیدگی کے سبب افغان حکام نے اسے بند کر دیا تھا. انگور اڈہ گیٹ کی بندی سے پاکستان اور افغان سرحد کی دونوں جانب آباد قبائل کو نہ صرف سرحد کے آر پار سفر میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا بلکہ تجارتی سامان کے آمد و رفت میں رکاوٹ نے مقامی قبائلیوں کے مسائل مزید بڑھا دیے. جنوبی وزیرستان کی پولیٹیکل انتظامیہ میں شامل عہدیداروں کا کہنا ہے کہ یہ سرحدی راستہ کھولنے کے لیے پاکستان اور افغانستان کی حکومتی عہدیداروں کے بھی کئی اجلاس ہوئے. پولیٹیکل ایجنٹ ظفر الاسلام خٹک نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ جمعہ کو گیٹ کھلنے کے بعد دونوں جانب سے گاڑیوں کی آمد و رفت شروع ہو گئی ہے.
بالکل آمد و رفت شروع ہو گئی ہے اور دونوں سائڈ سے جو ہے نا گاڑیوں کی آمد و رفت جو ہے نا وہ جاری ہے. اس وقت بھی وہ پبلک ٹرانسپورٹ کے لیے بھی اور عام پیسنجرز کے لیے دونوں کے لیے کھول دیا گیا ہے. پاکستانی حکومت نے تو خود جو ہے گیٹ ان کے ہینڈ اوور کیا تھا, انہوں نے اس کی تھوڑی سی شکل جو ہے تبدیل کی ہے, باقی مسمار نہیں کیا اس کو.
سرحد کی دونوں جانب کے قبائل نے پاکستانی اور افغان انتظامیہ سے رابطہ کر کے انہیں نہ صرف اپنی مشکلات سے آگاہ کیا بلکہ یہ راستہ کھولنے کی درخواست بھی کی. کامیاب مذاکرات کے بعد اب یہ سرحدی راستہ کھول دیا گیا ہے. توقع کی جا رہی ہے کہ اس راستے کے کھلنے سے تجارتی سرگرمیاں جد مکمل طور پر بحال ہو جائے گی جس سے عام لوگوں کی مشکلات میں کچھ کمی آئے گی. پاکستانی حکام کا کہنا ہے کہ سرحد کی نگرانی بہتر بنانے کی غرض سے انگور اڈہ کے مقام پر چیک پوسٹ قائم کی گئی تھی. پاکستان اور افغانستان کے درمیان تقریباً 2600 کلومیٹر طویل سرحد ہے اور شدت پسند اکثر دشوار گزار سرحدی علاقوں سے عام شہریوں کے بیس میں ایک دوسرے کے ملک میں داخل ہوتے رہے ہیں. متعین کردہ راستوں کی بجائے دیگر راستوں سے ایک سے دوسرے ملک میں غیر قانونی آمد و رفت کا معاملہ دونوں ملکوں کے مابین سرحدی امور کے حوالے سے تناؤ کا باعث بنتا رہا ہے. خاص طور پر پاکستان کی طرف سے یہ مطالبات کیے جاتے رہے ہیں کہ افغان حکومت سرحد کی نگرانی کے لیے مزید اقدام کرے. حالیہ مہینوں میں پاکستان کی طرف سے افغان سرحد کی نگرانی مؤثر بنانے کے لیے اقدامات میں اضافہ کیا گیا ہے, جس میں قابل ذکر خیبر ایجنسی میں تورخم بارڈر کے مقام پر ایک گیٹ کی تعمیر شامل ہے. شمیم شاہد, وائس آف امریکہ, پشاور.
امدادی کارکن بلوچستان کے ایک دور دراز ضلع میں ایک کان میں پھنسے ہوئے دو چینیوں اور ایک پاکستانی کانکن تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں. کوئٹہ سے ستار کاکڑ کی رپورٹ.
پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے علاقے لسبیلا میں سیسے کی ایک کان میں پنسے دو چینی کانکنوں سمیت 3 افراد کو نکالنے کے لیے کوششیں بدستور جاری ہیں اور حکام کے مطابق اب اس ضمن میں چینی ماہرین کی ایک ٹیم بھی علاقے میں پہنچ گئی ہے. صوبے میں چیف انسپکٹر آف مائنز نے ایک بیان میں بتایا ہے کہ دو چینی اور ایک پاکستانی کارکن 24 ستمبر کو کان میں پنس گئے تھے. انہوں نے کہا کہ چینی ماہرین کی ایک ٹیم کان میں پنسے ہوئے تینوں افراد تک آکسیجن کی فراہمی کے لیے مسلسل کوشاں ہے اور یہ بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ انہیں نکالنے کے لیے محفوظ راستہ بنایا جائے. انتظامیہ کے مطابق کان کے اندر کام کرنے والے پاکستانی مزدور لفٹ کے ذریعے باہر نکل رہے تھے کہ لفٹ کی کیبل ٹوٹ گئی جس سے کانکن نیچے گر گئے. نیچے گرنے والے مزدوروں میں سے بعض متبادل راستے سے باہر نکل آئے, تاہم ایک کانکن اندر پنس گیا جس کو نکالنے کے لیے دو چینی انجینئرز کان کے اندر گئے لیکن وہ کان کے اندر گرمی اور مضر گیس کی وجہ سے باہر نہ نکل سکے. ضلع لسبیلا کی انتظامیہ موقع پر کام کی نگرانی میں مصروف ہے. حکام کے مطابق کان میں موجود تینوں کارکنوں کو نکالنے کے لیے کی جانے والی کوششیں تاحال کامیاب نہیں ہو سکی ہیں. حکام کے مطابق دو روز قبل تینوں افراد کو نکالنے کے لیے راولپنڈی سے اسپیشل ریسکیو ٹیم بھی لسبیلا پہنچ گئی تھی۔ بلوچستان میں کانکنوں کے حقوق کے لیے سرگرم ایک کارکن بخت محمد نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ وہ کانوں میں حفاظتی انتظامات سے بالکل مطمئن نہیں ہیں۔
بارے میں خاموش بیٹھے ہوئے، حال ہی میں شارج میں بھی اس طرح ایک واقعہ ہوا تھا، اس میں بھی بہت سے جانیں ضائع ہو گئی تھی۔ مائننگ سیکٹر میں یہ اقدامات نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس کے پابند جو چیف انسپکٹر آف مائنز بلوچستان ہے وہ اس کے پابند ہے کہ جو اونر یہ اقدامات نہ کرے اس کے خلاف کاروائی کی جائے۔ بلوچستان میں تو آئے روز یہ واقعات ہو رہے ہیں۔
سی سی کی اکان ضلع لسبیلا کی تحصیل کنراج میں دودڑ کے علاقے میں واقع ہے اور ایک چینی کمپنی کا مشترکہ منصوبہ ہے جس پر کام سابق صدر پرویز مشرف کے دور حکومت میں شروع ہوا تھا۔ پاکستان کا یہ جنوب مغربی صوبہ بلوچستان قدرتی وسائل سے مالا مال ہے اور ان وسائل کو بروئے کار لانے کے لیے صوبائی حکومت نے دو درجن سے زائد مقامی و غیر ملکی کمپنیوں کو لائسنس جاری کیے ہیں۔ کئی چینی کمپنیاں بلوچستان میں سیندک اور ریکوڈک منصوبوں پر کام کے ساتھ ساتھ قلعہ سیف اللہ، خزدار، لسبیلا، گوادر اور دیگر اضلاع میں بھی قدرتی وسائل کو بروئے کار لانے کے لیے کئی منصوبوں پر کام کر رہی ہیں۔ مزدور تنظیموں کا کہنا ہے کہ صوبے میں کانوں میں مقررہ سرکاری قواعد کی پاسداری نہیں کی جاتی، جس سے ہر سال درجنوں مزدور حادثات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ صوبائی حکومت کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ انہوں نے کانوں میں حفاظتی انتظامات کی جانچ کا عمل شروع کر رکھا ہے اور مزدوروں کے تحفظ کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ بلوچستان میں کوئلے اور دیگر معدنیات کی کانوں میں ہزاروں مزدور کام کرتے ہیں، جن میں ملک کے دیگر صوبوں سے آنے والے محنت کش بھی شامل ہیں۔ ستار کاکڑ، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
صوبہ سندھ میں محرم الحرام کے موقع پر جو آئندہ چند روز میں شروع ہو رہا ہے، سخت حفاظتی انتظامات کیے جا رہے ہیں اور اس سلسلے میں اعلیٰ پولیس افسران اور مذہبی رہنماؤں کے درمیان ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ کراچی سے شہزاد حسین کی رپورٹ۔
محرم الحرام کے لیے صوبہ سندھ میں سیکیورٹی کے خصوصی انتظامات کیے جا رہے ہیں اور اس سلسلے میں پولیس کے اعلیٰ افسران اور مذہبی رہنماؤں کی مشاورت جاری ہے۔ سندھ پولیس کے ترجمان کے مطابق سندھ پولیس کے سربراہ آئی جی اے ڈی خواجہ نے ہدایت کی ہے کہ محرم میں غیر معمولی سیکیورٹی اقدامات کے تحت ریپڈ رسپانس فورس، ایلیٹ کمانڈوز، کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ اور اسپیشل برانچ کے افسران اور جوانوں کی تعیناتیوں کو یقینی بنایا جائے۔ مزید یہ کہ محرم سے قبل ہی تمام تھانوں کو اضافی نفری فراہم کی جائے۔ آئی جی سندھ کا مزید کہنا تھا کہ پولیس افسران اور مذہبی رہنماؤں اور منتظمین مجالس و جلوس کے بیچ رابطوں کو یقینی بنایا جائے۔ حساس علاقوں میں مساجد، امام بارگاہوں اور مرکزی مجالس میں تلاشی کے لیے اسکینرز، واک تھرو گیٹس، خفیہ کیمروں، ڈرون کیمروں کے استعمال کے ساتھ ساتھ ان مقامات کی بم ڈسپوزل اسکواڈ کی مدد سے تلاشی لی جائے اور پارکنگ کو مذہبی اجتماعات سے دور رکھا جائے۔ فرقہ وارانہ اور اشتعال انگیز وال چاکنگ اور پمفلٹس کی تقسیم پر پابندی کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے اور محرم کے دوران بین الصوبائی داخلوں پر پابندی کے حوالے سے علماء کرام، زاکرین اور قائدین کے ناموں کی فہرستیں بھی تیار کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ علامہ امین شہیدی نے وائس آف امریکہ سے محرم الحرام میں دہشت گردی کے خدشات اور سیکیورٹی انتظامات کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا،
کلدم تنظیمیں اب تک بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ، بڑے ہی مزے کے ساتھ معاشرے کے اندر دندناتی پھر رہی ہیں۔ ان کی ایکٹیویٹیز بھرپور طور پر جاری ہیں اور بعض جگہوں میں ریاستی اداروں کی ان کو سرپرستی بھی نظر آتی ہے۔ اچھا، دہشت گرد جو لوگ پکڑے جاتے ہیں، ان پکڑے گئے لوگوں کو 5 مہینے 6 مہینے بعد چھوڑ دیا جاتا ہے۔ جب تک ان فورسز کو جو معاشرے کے اندر افراتفری پھیلاتے ہیں، مذہب کو نشانہ بناتے ہیں، ان پر آہنی ہاتھ جب تک نہیں ڈالا جاتا، اس وقت تک جو ہے اس طرح کی میٹنگز کی بنیاد پر مطمئن نہیں ہوا جا سکتا۔
پولیس کا کہنا ہے کہ محرم الحرام میں دہشت گرد آسان اہداف کو نشانہ بنانے کی کوشش کر سکتے ہیں، لیکن پولیس کسی بھی ممکنہ خطرے سے نمٹنے کے لیے تیار ہے۔ ساتھ ہی اس سلسلے میں عوام سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ پولیس کے شانہ بشانہ کھڑی رہے اور دہشت گردی پر قابو پانے میں پولیس کی مدد کرے۔ پاکستان کا سب سے بڑا شہر کراچی ایک طویل عرصے سے سنگین جرائم اور دہشت گردی کا شکار رہا ہے۔ حالانکہ ستمبر 2013 سے جاری رینجرز اور پولیس کے آپریشن سے شہر کی امن و امان کی صورتحال میں کافی بہتری آئی ہے، اب بھی شہر میں پرتشدد کاروائیاں ہوتی رہتی ہیں۔ پچھلے دنوں کراچی میں فائرنگ کر کے ایک پولیس اہلکار کو قتل کر دیا گیا تھا، اور جمعے کو بھی کراچی میں دو پولیس اہلکاروں پر فائرنگ کر دی گئی۔ سندھ پولیس کے ترجمان کے مطابق اس حملے میں ایک پولیس اہلکار ہلاک جبکہ دوسرا شدید زخمی ہو گیا۔ شہزاد حسین، وائس آف امریکہ، کراچی۔
صدر باراک اوباما نے کہا ہے کہ شمعون پیریز کا یہ عزم مصمم کہ فلسطینیوں کے ساتھ امن کے ساتھ رہنا ہے، اب اسرائیل کی آئندہ نسل اور اس کے دوستوں کے ہاتھ میں ہے۔ وہ شمعون پیریز کی آخری رسومات کے موقع پر تعزیتی خطاب کر رہے تھے۔ مزید تفصیلات شہناز نفیس کی زبانی۔
صدر اوباما اور دیگر عالمی رہنماؤں کے علاوہ فلسطینی صدر محمود عباس نے بھی شمعون پیریز کی آخری رسومات میں شرکت کی۔ جنازے کی رسومات کے دوران ایک اعلیٰ فلسطینی رہنما نے بتایا کہ صدر محمود عباس کو توقع ہے کہ ان کے اسرائیل آنے سے اسرائیلی معاشرے کو یہ پیغام جائے گا کہ فلسطینی امن کے خواہاں ہیں اور شمعون پیریز جیسے پرامن لوگوں کی کوششوں کو سراہتے ہیں۔ شمعون پیریز کو خراج تحسین پیش کرنے والوں میں اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نتنیاہو بھی شامل تھے۔
شمعون یقیری، سپارتا שאחת הפעמים הבודדות בהן הזלת דמעה הייתה כשקיבלת...
آپ نے مجھے بتایا تھا کہ بہت کم موقعوں پر آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلے، اور ان میں سے ایک موقع وہ تھا جب آپ نے میرے بھائی یونی کی موت کی خبر سنی۔ آپ اس وقت روئے تھے، اور شمعون آج میں آپ کے پیچھے رو رہا ہوں۔ میں آپ کو چاہتا ہوں اور ہم سب آپ کو بہت چاہتے ہیں۔ پیارے شمعون، الوداع۔ آپ ایک عظیم رہنما تھے، آپ اپنے لوگوں کے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ یہ الفاظ تھے اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نتنیاہو کے۔ دوسری جانب صدر اوباما نے امن اور انصاف کے لیے پیریز کی مسلسل کوششوں کو سراہا۔
The Knesset, heads of state and government and guests from around the world, President Abbas, whose presence here...
Knesset, ریاستی اور سرکاری رہنماؤں اور دنیا بھر سے مختلف عالمی رہنماؤں اور خاص طور پر صدر محمود عباس کی یہاں موجودگی امن کے نامکمل عمل کی طرف ایک اشارہ اور یاد دہانی ہے۔ یہ الفاظ تھے صدر اوباما کے۔ صدر اوباما کے ہمراہ 23 رکنی وفد بھی ہے، جس میں سابق صدر بل کلنٹن، امریکی وزیر خارجہ جون کیری، ڈیموکریٹک سینیٹر باب کیسی اور ایوانی نمائندگان میں ڈیموکریٹک رہنما نینسی پیلوسی شامل ہیں۔ پیریز کو 2 ہفتے پہلے فالج کا ٹیک ہوا تھا، اور بدھ کے روز 93 برس کی عمر میں وہ انتقال کر گئے تھے۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
سینیٹر شوان کیسی مذہبی اور عالمی امور کے لیے امریکہ کے نمائندہ خصوصی ہیں۔ وہ محکمہ خارجہ کی طرف سے دنیا بھر میں مذاہب سے متعلق کاوشوں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ وائس آف امریکہ کی ڈیوا سروس سے ان کے انٹرویو پر مشتمل ایک رپورٹ، ایک بار پھر شہناز نفیس کی زبانی۔
مذہبی اور عالمی امور پر محکمہ خارجہ کے خصوصی نمائندے سینیٹر شون کیسی نے بتایا کہ امریکہ داعش اور اس کے انتہا پسند نظریات کو شکست دینے کے لیے مختلف محاذوں پر کام کر رہا ہے۔ سینیٹر شون کیسی کے الفاظ،
The president has engaged over 60 countries to build a coalition to combat what ISIL is doing in Syria and in Iraq and currently
شام اور عراق میں داعش کی کاروائیوں سے نمٹنے کے لیے ایک اتحاد کی تشکیل کی غرض سے صدر 60 سے زیادہ ممالک کے ساتھ رابطے میں ہیں، اور اس وقت بھی داعش کو شکست دینے کے لیے فوجی آپریشن جاری ہے، اور بہت سے مسلمان ممالک اس طرح کے نظریات کے پھیلاؤ کی وجہ سے پریشان ہیں، اور اسی وجہ سے ہم ان کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں اور دنیا بھر سے مذہبی رہنماؤں سے رابطے میں ہیں تاکہ داعش کے انتہا پسند نظریے کو شکست دی جا سکے۔ یہ الفاظ تھے سینیٹر کیسی کے۔ انسدادی دہشت گردی کی کاروائیوں اور پالیسیوں میں امریکی مسلمان کمیونٹی کے کردار کے بارے میں ان کا کہنا تھا،
Last Monday and Tuesday here in the State Department we had a 2-day conference on religion and diplomacy where large contingents of American Muslim communities who are our partners and
گزشتہ پیر اور منگل کو یہاں 2 دن کی کانفرنس ہوئی جس میں امریکی مسلمان کمیونٹی کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی۔ جو ہماری شراکت دار ہے اور جس سے ہم روزمرہ کی بنیاد پر رابطے میں ہوتے ہیں, اور اس کا ہماری داخلی اور خارجہ پالیسی میں اہم کردار ہے, اور یہ مسلمان کمیونٹی ہماری پالیسی میں بہت دلچسپی رکھتی ہے. یہ الفاظ تھے مذہبی اور عالمی امور پر محکمہ خارجہ کے خصوصی نمائندے سینیٹر شان کیسی کے. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں شہناز نفیس.
امریکہ کی 6% ایشیائی آبادی ایشیائی نسل امریکیوں پر مشتمل ہے, جن میں سے زیادہ تر لوگ ریاست کیلیفورنیا میں آباد ہیں. یہ ایشیائی نسل امریکی مختلف ملکوں سے تعلق رکھتے ہیں, جنہیں امیگریشن, معیشت اور ان کے آبائی ملکوں سے متعلق امریکی پالیسی سے دلچسپی رہتی ہے. آئندہ صدارتی انتخابات میں یہ کیا کردار ادا کریں گے, اس بارے میں مائیک اوسلیوان کی رپورٹ انجم ہیرلڈ گل کی زبانی.
ریاست کیلیفورنیا کے شہر سین فرانسسکو میں ایشیائی روایات ابھی تک زندہ ہیں. یہاں عمر کو پہنچتی تارکین وطن کی نسل نے اپنے ورثے کو برقرار رکھا ہے, اور نوجوان نسل دو ثقافتوں کے درمیان زندگی گزار رہی ہے. اسی موضوع پر بات کرتے ہوئے کیلیفورنیا کی منتخب عہدیدار فایونا ماں کہتی ہیں, خیال یہ ہے کہ ہمیں خوش آمدید کہا جائے گا, ہماری قدر ہوگی, ہم گھل مل جائیں گے, اور یہ کہ ہم امریکی ثقافت کا ایک حصہ ہوں گے. یہاں سین فرانسسکو میں ہی ایک چھوٹا سا سائیگون آباد ہوا ہے جسے لٹل سائیگون کہتے ہیں. یہاں روزمرہ کی زندگی کے ساتھ ایشیا میں چین کے بڑھتے ہوئے کردار پر تشویش لاحق ہے. جنوب مشرقی ایشیائی سینٹر سے وابستہ فلپ گوئن کہتے ہیں, آپ ملازمت کیسے تلاش کریں گے, اور پھر خود کفیل کیسے ہوں گے, اور پھر اپنے خاندان کا آغاز کریں گے. اور جب ووٹر حضرات یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ کس امیدوار کو ووٹ دیا جائے, تو ایسے میں معاشی معاملات بہت وزن رکھتے ہیں. معیشت پہ نمو کی وجہ سے کرایوں میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے. فلپائنی امریکی ایک آنکھ اپنے آبائی ملک پر جمائے اور دوسری آنکھ اس ملک کے حالات پر رکھے ہوئے ہیں جس کی شہریت انہوں نے اختیار کی ہے. اس بارے میں بات کرتے ہوئے فلپائنی امریکی اینجلیکا کابانے کہتی ہیں,
We're seeing San Francisco, Seattle, New York, everywhere.
ہم دیکھتے ہیں کہ سین فرانسسکو, سیئٹل, نیو یارک, بلکہ ہر جگہ کرائے میں تو روز بروز اضافہ ہو رہا ہے, لیکن ہماری آمدنی میں نہیں. ایشیائی امریکیوں کا جھکاؤ زیادہ تر ڈیموکریٹ جماعت کی جانب ہے, اور یہاں سین فرانسسکو میں ان میں سے اکثر کا کہنا ہے کہ سیاسی تجربے کا حامل ہونا بنیادی بات ہے. تاہم یہاں لٹل سائیگون میں ہی ایک سرگرم کارکن کا کہنا ہے کہ نقل مکانی کرنے والے نئے افراد کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہوتا ہے. ایشیائی امریکی یہاں مقامی سطح پر ہونے والے انتخابات میں خاصے متحرک ہیں, اور سیاسی کارکن ان پر زور دے رہے ہیں کہ وہ صدارتی انتخابات میں بھی کوئی موقف اختیار کریں. یہاں سین فرانسسکو میں دیگر امریکیوں کی طرح ایشیائی ووٹر بھی فیصلہ کرنے کے لیے غور و فکر کر رہے ہیں. انجم ہیرلڈ گل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
سوڈان کے وزیر انصاف نے ان دعووں کو مسترد کیا ہے جو دارفور کے علاقے جبل مترا کے بے گھر ہونے والے لوگوں نے لگائے تھے کہ وہ سوڈانی حکومت کے ہاتھوں سے کیمیائی ہتھیاروں کا شکار ہوئے ہیں. ایمنیسٹی انٹرنیشنل نے جمعرات کی صبح کہا تھا کہ جنوری کے مہینے میں جبل مترا کے لوگوں نے جلد پر سوزش, جلد کے جسم سے علیحدہ ہونے, آنکھوں کے مسائل جن میں بصارت سے محرومی, خونی قے, اسہال اور سانس کی شدید بیماریاں شامل ہیں ان کی شکایت کی ہے. رپورٹ کے مطابق انسانی حقوق کے اس گروپ کی جانب سے علاقے میں کرائی گئی تحقیقات سے ہولناک شواہد سامنے آئے ہیں, جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ممکنہ طور پر کیمیائی ہتھیاروں کے کم از کم 30 حملے ہوئے, جن سے 200 سے 250 کے درمیان لوگ مارے گئے. لیکن وزیر انصاف عواد حسن النور نے جمعرات کے روز ایک خط میں کہا کہ حکومتی عہدیدار ان الزامات کو سن کر ششدر رہ گئے. انہوں نے کہا کہ انہوں نے پہلی مرتبہ ایسے واقعات کے بارے میں سنا ہے جو ان کے مطابق ظالمانہ انسانی جرائم کے زمرے میں آتے ہیں. اور نیو جرسی میں ٹرین حادثے میں ایک شخص ہلاک اور 100 سے زائد زخمی ہوئے ہیں. تفصیل بتا رہے ہیں خالد حمید.
امریکی حکام اس ٹرین کے ایونٹ ریکارڈر کے مطالعے کی تیاری کر رہے ہیں جو نیو جرسی اسٹیشن پر جمعرات کے روز مصروف ترین اوقات میں حادثے کا شکار ہوئی. اس میں ایک شخص ہلاک اور 100 سے زیادہ زخمی ہوئے. جہاز کے بلیک باکس فلائٹ ریکارڈر کی طرح یہ ایونٹ ریکارڈر ٹرین کے ہر ڈیٹا کو ریکارڈ کرتا ہے۔ نیشنل ٹرانسپورٹ سیفٹی بورڈ کے عہدیداروں نے امید ظاہر کی ہے کہ اس ریکارڈر پر موجود اعداد و شمار سے حادثے کی اصل وجہ کا پتہ چلانے میں مدد ملے گی۔ نیشنل ٹرانسپورٹ سیفٹی بورڈ کی چیئر وومین بیلا ڈن زیڈر نے کہا،
وی آر گوئنگ ٹو بی پولنگ دیٹ ایونٹ ریکارڈر فرام دی لوکوموٹیو وچ اٹ از سیف ٹو ڈو دیٹ ایٹ دس پوائنٹ سو ونس وی پول دیٹ ویل ہیو مور انفارمیشن۔
نیشنل ٹرانسپورٹ سیفٹی بورڈ کی چیئر وومین کہہ رہی ہیں، ہم اس ٹرین کے ملبے سے وہ ریکارڈر نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس موقع پر یہ کوشش محفوظ راستہ ہے، اس لیے ایک مرتبہ اگر ہمیں یہ ریکارڈ مل جاتا ہے، ہمیں ٹرین کی رفتار، بریکس اور دوسرے امور کے بارے میں معلومات حاصل ہو جائیں گی۔ یہ تھے نیشنل ٹرانسپورٹ سیفٹی بورڈ کی چیئر وومن کے الفاظ۔ عہدیداروں کا کہنا ہے کہ ٹرین ڈرائیور کو ہسپتال سے اس کے زخموں کے علاج کے بعد فارغ کر دیا گیا ہے اور وہ تحقیقات میں تعاون کر رہا ہے۔
امریکی دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی میں پچھلے کئی سالوں سے ڈی سی ساؤتھ ایشین فلم فیسٹیول کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ اس فلم فیسٹیول میں پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش سمیت ساؤتھ ایشیا کے کئی ملکوں کی بڑی اسکرین سے منسلک پرسنالٹیز کے کام کو ریکگنائز کیا جاتا ہے۔ اس میلے کو سجانے کا مقصد آخر ہے کیا، اور یہ جنوبی ایشیا کی فلم انڈسٹریز کے لیے کیا اہمیت رکھتا ہے؟ ایک نظر ڈال رہی ہے نیلوفر مغل اپنی اس رپورٹ میں۔
ساؤتھ ایشین فلم فیسٹیول، چھوٹی بڑی فلمیں، فلم ساز، فنکار اور ڈھیروں پرستار، یہ ہے ریڈ کارپیٹ کی رونقیں۔ یہ فیسٹیول گزشتہ 5 سال سے منعقد کیا جا رہا ہے، جس میں بھارت، پاکستان، بنگلہ دیش، افغانستان، نیپال اور سری لنکا سے مختصر اور طویل دورانیے کی فیچر اور ڈاکیومنٹری فلمیں آتی ہیں۔ ان کے علاوہ امریکہ میں مقیم جنوبی ایشیائی کمیونٹی کی تیار کردہ فلمیں بھی دکھائی جاتی ہیں۔ اس فیسٹیول کا مقصد فلم سازوں کو ایک ایسا پلیٹ فارم دینا ہے کہ وہ یہاں اپنی فلمیں دکھا کر ان کی پروموشن کریں، نئے ٹیلنٹ کو آگے آنے کا موقع ملے اور فلمی شائقین تک رسائی حاصل کی جائے۔
آج کل اتنی ڈیوائسونیس ہے کہ دس از اپنے ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں، ساؤتھ ایشین کنٹریز میں وی ہیو مور ان کامن دین ڈفرینٹ، یو نو، تو سب لوگ ملیں اور اچھی اچھی فلمیں دیکھیں، اچھی اچھی کہانیاں سنیں، اور یہ موقع ملتا ہے یہ سب کرنے کا، تو بس اس لیے چالو کیا۔
اور گیتا، آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ کتنا انکریجنگ ہوتا ہے ینگ لوگوں کے لیے، یا جو ہم کہیں کہ جو نئے فلم میکرز ہیں ان کے لیے کتنا انکریجنگ ہے یہ پلیٹفارم؟
جیسے آئی تھنک یہ جو پلیٹفارم ہوتا ہے انڈیپینڈنٹ فلمس کے لیے فلم فیسٹیول کے ذریعے، ادروائز تو وہ فلمیں بناتے ہیں، کوئی ڈسٹریبیوٹر لیتا نہیں ہے ان کو دکھانے کے لیے۔ اب جب وہ فلم فیسٹیول میں دکھانے لگتے ہیں تو دے ہیو سم تھنگ ٹو شو کہ بھائی ابھی چلو یہ ہمارے اس فیسٹیول میں گئی، لوگوں نے بہت تعریف کی، لوگ اس کے بارے میں سوشل میڈیا وغیرہ کے تھرو لکھتے ہیں، لوگ پھر اور لوگ دیکھنا چاہتے ہیں، تو اٹس اے پلیٹ فارم ان کے لیے لائک اے اسٹیپنگ اسٹون۔
یہاں پر فلموں کے ساتھ ساتھ فلم ساز بھی آتے ہیں، کچھ تو جانے مانے ایوارڈ یافتہ، لیکن کچھ ایسے بھی جو اس میدان میں بالکل نئے ہوتے ہیں۔ ان میں زیادہ تر تعداد جنوبی ایشیائی امریکیوں کی ہوتی ہے، یہی وجہ ہے کہ ان کے لیے یہ فیسٹیول بہت اہمیت رکھتا ہے۔
یہ میری پہلی فلم ہے، پہلی فیچر فلم ہے، اس سے پہلے میں بہت سی شارٹ فلمز پہ کام کر چکا ہوں۔
اچھا، اٹس اے بگ، بڑا اچھا شو کیس ہے ہم لوگ کے لیے، لوکل جو ہم لوگ یہاں، فلم یہی بنی ہے واشنگٹن ڈی سی میں، تو پوری شوٹ بھی یہاں ہوئی ہے۔
یہ پلیٹ فارم ہم کو بہت معنی رکھتا ہے، کیونکہ ایک تو ہم لوگوں میں جاگرتی لا سکتے ہیں، یو نو، ان فلموں کے دوارا، اور دوسرا ہم جو ہے نا بہت پیشنیٹ لوگ ہیں،
ہمارے لیے بہت ہی سپورٹیو رہے ہیں۔ پچھلے 3-4 سالوں سے ہم اپنی فلم جو بھی بناتے ہیں ہم اس میں ڈالتے ہیں فلم فیسٹیول میں۔
آئی ایم دا رائٹر اینڈ ڈائریکٹر آف دا شارٹ فلم مس الائن، اٹ پریمیئرڈ ایٹ دی نیویارک انڈین فلم فیسٹیول۔
فلم سازوں کے علاوہ اس فیسٹیول میں مشہور فنکار بھی آتے ہیں، جنہیں اکثر لوگ صرف ٹی وی یا سینما کی اسکرین پر ہی دیکھ پاتے ہیں۔
میں بہت ہی ایکسائٹیڈ ہوں، ان فیکٹ
میری پکچر انا ریلیز ہونے والی تھی اور اکتوبر میں, اور آئی وش ہم تھوڑی جلدی ختم کرتے تاکہ ہم اس فیسٹیول میں اپنی فلم لے کے آ سکتے.
جب پہلا فیسٹیول ہوا تھا 4 سال پہلے, تب بھی میں یہاں آیا تھا وتھ 2 پیسے کی دھوپ چارانے کی بارش, وتھ شام بینیگلز ریٹروسپیکٹو, اور اب تھریش ہولڈ کے ساتھ میں یہاں ہوں 4 سال کے بعد.
اٹس اے بریلینٹ پلیٹ فارم, اینڈ واٹ آئی لائک از دیر از اے سیکشن فار شارٹ فلمز آلسو ویئر یو نو نئے فلم میکرز, ینگ فلم میکرز, دے کین شو دیئر فلمز.
لیکن یہاں پر فلموں میں کام کرنے کے خواہش مند ایسے افراد بھی آتے ہیں جو ڈائریکٹر اور پروڈیوسر سے مل کر فلمی انڈسٹری میں نام کمانا چاہتے ہیں.
بہت انکریجنگ ایکچولی, میں خود بھی ایک اسپائرنگ ایکٹریس ہوں, لائر ہوں پروفیشن سے, مگر میرے نانا نانی پاکستان میں ایکٹر تھے, سبیہ خانم اور ستوش کمار. تو یہ ایک بہت انکریجمنٹ ہے کیونکہ میں یہاں پر بڑی ہوئی کہ یہاں پر بھی پاکستانی فلمز اور انڈین فلمز, ساؤتھ ایشین فلمز آ رہی ہیں.
آرگنائزرز کا کہنا ہے کہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ایسی فلمیں اس فیسٹیول میں آئیں جو پہلے کہیں ریلیز نہ ہوئی ہوں. اس سال پاکستان سے 3 فلمیں اس فیسٹیول کا حصہ بنی. آرگنائزرز کا کہنا ہے کہ بہت سے ٹیلنٹڈ لوگوں کو اس میلے میں شرکت کرنے کے باعث آگے بڑھنے کے مواقع ملے ہیں اور وہ کامیابی سے ہمکنار ہوئے ہیں.
میڈیم ویو 972 kHz پر, یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن. ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com.
پروگرام آپ کی صحت کے ساتھ مدثرہ منظر. ایک سوال صدیوں سے فلاسفروں کو تنگ کر رہا ہے کہ آیا تخلیقی کام کرنے والے تھوڑے سے پاگل ہوتے ہیں. اب جینیٹکس پر تحقیق کرنے والوں کا خیال ہے کہ انہوں نے اس کا جواب تلاش کر لیا ہے. یعنی جو چیز کسی کو تخلیقی صلاحیت دیتی ہے وہ اسے تھوڑا پاگل بھی بناتی ہے. آرٹسٹ ونسنٹ وین گو سٹاری نائٹ جیسی عظیم پینٹنگز کے خالق ہیں. ریاضی دان جان ناش نے اقتصادیات میں انقلابی نظریات پیش کیے. یہ دونوں اپنے اپنے فن کے نابغہ روزگار مانے جاتے ہیں, مگر دونوں ہی کو وہموں اور شدید مایوسی کے دورے پڑتے رہے ہیں. جینیٹکس کے ماہر کاری سٹیونسن نے ایسے انتہائی ذہین انسانوں کے دماغ کا جنہوں نے حیران کر دینے والی پینٹنگز بنائیں یا ریاضی کے مسئلے حل کیے, عام انسانوں کے دماغوں سے موازنہ کیا. وہ کہتے ہیں,
To be creative, you have to be able to think differently. You have to be able to think outside the box.
کچھ تخلیق کرنے کے لیے آپ کی سوچ مختلف ہونی چاہیے. آپ کو دوسروں سے ماورا ہو کر سوچنا ہوگا, اور جب آپ صبح کے وقت اپنے حلقے سے باہر نکل کر سوچتے ہیں تو پھر رات کو اپنے اس حلقے میں واپس نہیں جا سکتے. چنانچہ آئس لینڈ میں ڈیکوڈ جینیٹکس گروپ میں اپنے رفقا کے ساتھ سٹیفنسن نے ہزاروں اداکاروں, موسیقاروں, مصنفین اور فنکاروں کے بارے میں معلومات جمع کیں, اور پھر ان کے جینز کا بھی مطالعہ کیا. محققین کو پتہ چلا کہ ان لوگوں کی جینز میں وہی خصوصیت پائی گئی جو ایسے لوگوں میں موجود تھی جو سکسوفرینیا کا شکار تھے, حالانکہ ان فنکاروں میں ایسی کسی بیماری کے آثار نہیں تھے. سٹیفنسن اسے دو دھاری تلوار سے تشبیہ دیتے ہیں.
Creativity, just like almost everything in our world, everything in our lives, comes with a price. And that price is paid by this 1% who develops.
تخلیقی صلاحیت کی ہماری دنیا میں دیگر تقریباً سب چیزوں کی طرح, ہماری زندگی کی سب چیزوں کی طرح, کچھ قیمت چکانا پڑتی ہے, اور 1% لوگ یہ قیمت سکیٹسوفرینیا کی صورت میں چکاتے ہیں. ہمارا دماغ ہمیں دو طرح کی صلاحیتیں عطا کرتا ہے. بعض لوگوں کے لیے یہ صلاحیتیں اچھی اور بعض کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتی ہیں. سٹیفنسن کہتے ہیں کہ تخلیقی صلاحیت اور دماغی مرض کا باہم تعلق طبی ماہرین کو سکیٹسوفرینیا کے علاج میں مدد دیتا ہے, تاکہ ہوش بھی ہو اور جنوں بھی رہے. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
تازہ ترین خبروں, خصوصی فیچرز, ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
اس پروگرام کے ایڈیٹر تھے قمر عباس جعفری, پروڈیوسر تھے اسفر امام اور انجینئر تھے سیڈریک فرینکلن. پروگرام کا وقت ختم ہوا. سعدیہ اسد آپ سے اجازت چاہتی ہے. اللہ نے کے بان.